رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا آغاز ماہ رمضان پر یکم رمضان کو محفل انس با قرآن سے خطاب۔
بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لنا
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری آج کی نشست متوقع سطح کی تھی، بہت اچھی مکمل اور جامع نشست تھی۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس نشست کا، اہتمام کرنے والوں کا بھی، اور اس پرشکوہ انتہائی زیبا اور بامانہ نشست میں کردار ادا کرنے والوں کا بھی، جنہوں نے تلاوت کی، جنہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ملک میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کریم کی صحیح تلاوت، قرآت کے قواعد و قوانین کے مطابق تلاوت کو روز افزوں فروغ مل رہا ہے۔ شاید کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جب میں اس عظیم نعمت پروردگار پر، پروردگار عالم کا شکر ادا نہ کروں۔ میں جب بھی ٹی وی دیکھتا ہوں تو یا محترم قاریوں میں سے کوئی ایک، جن میں سے بعض یہاں بھی تشریف فرما ہے، یا ترتیل سے تلاوت کرنے والوں میں سے کوئی ایک تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، اور میں بیٹھ کر بڑے شوق سے سنتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سب انقلاب کی برکتیں ہیں، یہ سب کچھ انقلاب نے ہمیں نوازا ہے، یہ سب انقلاب کی برکت سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور جب ہم اپنے ملک کا دوسرے اسلامی ملکوں سے موازنہ کرتے ہیں، اب یہ بات میں پوری قطعیت سے نہیں کہہ سکتا اور صحیح اعداد و شمار میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خوش لہن اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والے قاریوں کی تعداد شاید تمام اسلامی ملکوں سے زیادہ ہو، اور ممکن ہے کہ شاید ایک ملک اس چیز سے مستثنی ہو، ورنہ دنیا کے دوسرے مقامات جیسا کہ ہم سنتے ہیں اور کبھی کبھی دیکھتے بھی ہیں، ہمارے نوجوانوں، آپ عزیز قاریوں اور ہمارے نور عین قاریوں تک نہیں پہنچتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی عظمت و منزلت کو قرآن کی عظمت سے سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ خود قرآن مجید میں قرآن کو کن القاب اور کن عناوین سے پہچانوایا گیا ہے۔ میں نے اس کی کچھ مثالیں نوٹ کی ہیں، قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن شفا، قرآن رحمت، قرآن نور، اور اسی طرح کے دوسرے القابات۔ جب خداوند متعال جو عظمت کا منبع، عظمت کا سرچشمہ اور عظمت کا خالق ہے، کسی چیز کو عظیم کا لقب دے، والقرآن العظیم، تو اس کے معنی بہت بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت گراں قدر ہیں۔ آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، خداوند عالم نے آسمان کے نیچے جس چیز کی بھی تخلیق کی ہے، قرآن اس سے افضل اور اعلیٰ ہے، قرآن ثقل اکبر ہے۔ ذرا سوچئے تو، انی تاریخ فی قوم الثقلین، ثقل اکبر، ثقل اکبر، ثقل یعنی گرا بہا، قیمتی چیز۔ قرآن مجید ہے، یعنی ائمہ ہدا علیہ السلام، وہ انوار طیبہ جن کے نور سے عالم وجود منور ہے، قرآن مجید کے بعد کے درجے میں ہے۔ قرآن ثقل اکبر ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن کے قاریوں میں سے ہر ایک، ہم اہل زمین کے لیے عرش الہی کا پیغام لانے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے معنی یہ ہیں، آپ اللہ کے کلام کا مضمون ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی اہل دل ہے، اس کے دل پر قرآن نازل کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو بھی اہل سماعت ہے، اس کی سماعت آپ کی تلاوت سے بہرہ مند ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنی قدر کو سمجھیے۔ خیر، کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک قرآن کی قرآت کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ، اور قرآن سے عالم خلقت کی اول درجے کی نورانی تعلیمات سیکھنا اپنی جگہ، لیکن خود قرآن کی قرآت اپنے آپ میں گراں قدر ہے۔ خداوند متعال اپنی سب سے برتر مخلوق، یعنی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو حکم دیتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کی قرآت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اتلو علیہم نبا نوح، اتلو علیہم نبا ابراہیم، خداوند عالم پیغمبر کو تلاوت کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے فرائض میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ میرے خیال میں عالم اسلام میں ایسا کوئی انسان نہیں ملنا چاہیے جس کا کوئی بھی دن قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے۔ ہم سبھی کو تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت۔ میں نے بارہا مختلف اجتماعات میں کہا ہے، جتنا بھی ہو سکے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بعض لوگ روزانہ پانچ پارے پڑھتے ہیں، بعض لوگ روزانہ ایک پارا پڑھتے ہیں، بعض لوگ روزانہ ایک رکوع پڑھتے ہیں۔ آپ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ ایک صفحہ پڑھیے، روزانہ آدھا صفحہ پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ قرآت اور تلاوت قاری کے دل کے لیے ہے، لیکن یہ اسی میں محدود نہیں ہے، اس میں محدود نہیں ہے۔ تلاوت قرآن سے قاری کا دل بھی نورانی ہونا چاہیے، اور معاشرے کا دل بھی تلاوت قرآن سے منور ہونا چاہیے۔ خداوند عالم اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ مَقْصَى، اور دوسری بہت سی آیتوں میں یہ بھی بات ہے، جیسے یہی آیتیں جو ہم نے پڑھی، یعنی لوگوں کے لیے قرآن پڑھیے، یہ آپ کا کام ہے، ہم گھروں میں اپنے لیے قرآن پڑھتے ہیں، آپ اس سے ایک درجہ بڑھ کر کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں، یہ بہت گراں قدر قابل ارزش کام ہے، اپنی قدر سمجھیے، اپنے کام کی قدر و قیمت کو جانیے۔ ایک دوسری بات تدبر اور غور و فکر کا اہم مسئلہ ہے، قرآن کو تدبر کے ساتھ اور غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، البتہ تدبر کے کئی مراحل ہیں۔ تدبر کا مطلب ہے قرآن کی ظاہری زیبائی سے قرآن کی باطنی گہرائی تک پہنچنا، ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، یہ ظاہر آپ کے کام کی زیبائی اور خود قرآن کے الفاظ اور خود قرآن کا حسن ہے، عمیق اور گہرا باطن وہ چیز ہے جو تدبر سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی آیت یا کسی لفظ سے متعلق مسائل پر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، دقت نظر سے کام لیتے ہیں، تو آپ کو زیادہ معلومات اور زیادہ مسائل کا علم ہوتا ہے، اسے تدبر کہتے ہیں۔ کتاب انزلناہ علیک مبارک لیدبروا آیاتہ، بات یہ ہے، یعنی یہ کتاب سمجھنے کے لیے ہے، یعنی یہ کتاب تدبر کے لیے ہے اور سمجھنے ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ ساری باقی چیزیں سمجھنے کی تمہید ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ تدبر کرو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم جو ہمارا خالق ہے، یہ جانتا ہے کہ ہم میں اس گہرائی تک پہنچنے کی لیاقت ہے، ورنہ ہم سے تدبر کے لیے کہا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو خداوند متعال کہتا ہے کہ قرآن کی گہرائیوں تک پہنچو، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تم میں یہ لیاقت پائی جاتی ہے کہ تم قرآن کی گہرائیوں تک پہنچ سکو۔ البتہ سبھی کو اس بات کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے اور تفسیر بالرائے، اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرنے میں بہت فرق ہے، یہ چیز قرآن پر اپنی رائے مسلط کرنے سے الگ بات ہے، اپنے ناقص اور محدود علم پر بھروسہ کرنے سے الگ ہے۔ تدبر کی کچھ شرطیں ہیں، اور اگر وقت رہا تو میں ان شرائط کے بارے میں بھی اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ خیر، تو ایک دوسری بات تلاوت کے ہنر سے متعلق ہے۔ میں عرض کروں کہ آج جو تلاوتیں کی گئیں وہ الحمدللہ بہت اچھی تھیں، یعنی ہماری اس نشست میں عام طور پر تلاوتیں اچھی ہی ہوتی ہیں۔ آج ہمیں ان نوجوانوں میں جو قرآن اور اس کی تلاوت کی وادی میں داخل ہوئے ہیں، کچھ نئی چیزیں دکھائی دی ہیں۔ ہمارے عزیز بچوں کا کام بہت ہی عمدہ تھا، تلاوت کرنے والے ہمارے عزیزوں نے بھی واقعی بہت اچھی تلاوت کی اور اس کا حق ادا کیا۔ تلاوت ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، مگر دوسرے فنون سے اس کا فرق یہ ہے کہ یہ مقدس ہے، مقدس فن ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہنر بھی ہے۔ انسانی ذہن سے نکلنے والے سب سے اعلیٰ جمالیات کو ہنر کہا جاتا ہے، اور اس میں تقدس بھی ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ فن اور اس سے متعلق تمام آرائشی پہلو جن سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس فن کے ماہر ہیں، یہ سب اوزار ہیں، یہ سب ذریعے ہیں۔ کس چیز کا اوزار ہے؟ معنی اور مفاہیم کو منتقل کرنے کا اوزار ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی اس نشست میں عرض کیا تھا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن کو پیش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ اہم ہے۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں، مجھ جیسے لوگوں سے، کمزور لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری طرح اپنے نفس کو کنارے پر رکھ دیں، حاشیے پر ڈال دیں، پیچھے کر لیں، لیکن کم از کم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اصل ہدف قرآن کریم کو پیش کرنا ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ ہم خود بھی نمایاں ہو گئے تو ہو گئے، قرآن کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ چیز آپ کی تلاوت کی نوعیت میں بہت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان بڑے اور مشہور قاریوں کی تلاوتوں میں یہ نقطہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ فرض کیجئے کہ بعض مقامات پر، بعض آیات میں آیتوں کو دہرانا اچھا ہے، بعض جگہوں پر ضروری بھی ہے، لیکن کتنی بار دہرایا جائے؟ میں ایسی بھی تلاوت سنتا ہوں جس میں ایک آیت کو جسے دہرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، قاری 10 بار دہراتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قاری کو موسیقی کی اچھی سمجھ ہے، خوش لہن بھی ہے، وہ اسے مختلف شکلوں میں پڑھتا ہے، جیسے کہ اس خالہ یوسف لابی ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلیے مان لیتے ہیں اسے دو بار دہرایا جائے، لیکن 10 بار دہرانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں 10 بار تو ہو سکتا ہے کہ 9 بار رہا ہو، میں نے گنا ہے، بس دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی ہمیں قاری سے توقع ہوتی ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ خود قرآن ایک فن ہے، خود قرآن ایک فن پارا ہے، ایک الہی فن پارا ہے۔ اب جو لوگ صاحبان رائے ہیں اور دقت نظر والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، وہ پوری تاریخ میں تدریجی طور پر اس فن پارے کے سلسلے میں کچھ چیزیں سمجھ پائے ہیں، جیسے یہ کہ قرآن میں منظر کشی کا فن ہے، یعنی قرآن واقعات کی منظر کشی کرتا ہے، جیسا کہ یہ کتاب جس کا نام التصویر الفنی فی القرآن، قرآن میں فنی تصویر کشی۔ قرآن جب مختلف چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہے، ایک منظر کو، مثال کے طور پر قیامت کے منظر کو، تو آپ دیکھیے کہ قرآن میں کتنے مختلف اور متعدد بیانوں کے ذریعے انسانوں کی نظروں کے سامنے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، یا جہاد کے میدان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً، یہ تصویر ہے، منظر کشی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑ سوار میدان کی طرف گیا، لیکن اس آیت میں اس گھوڑے کی قسم کھائی گئی ہے کہ پھنکاریں مارتا ہے، اور اس گھوڑے کی قسم کھائی گئی ہے جو پتھر پر ٹاپے مارتا ہے تو چنگاری نکل آتی ہے۔ دراصل یہ اس منظر کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں منافقین کے سلسلے میں یہ بیان ہوئی ہے، یہ آیت شریفہ، مثلہم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات، یہ تصویر منافقین کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ یہ وہ منافق ہے جو پہلے تو ایک ہیجان کے سبب ایمان لے آیا، استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لیکن اس کے دل میں جو بیماری تھی وہ اس بات کا سبب بنی کہ خدا اس نور کو اس سے سلب کر لے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، یہ تصویر کشی کرتا ہے، یہ منافق انسان کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی ایک اور دوسرا پہلو، اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ الظُّلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، یہ بھی منافقین کا ایک پہلو تھا۔ سیب تیز بارش کو کہتے ہیں، بارش تو رحمت ہے لیکن اس بارش کے ساتھ ہی بجلی ہے، گرج چمک ہے۔ یہ شخص ڈر جاتا ہے، اندھیرا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ بارش سے تو فائدہ نہیں اٹھا پاتا، ہاں اس کی بجلی اور گرج چمک سے ضرور ڈر جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو سورہ منافقون میں آئی ہے، یحسبون کل صیحت علیہم، منافق کے ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن منظر کشی کرتا ہے، تصویر پیش کرتا ہے، آپ اسے بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ اس تصویر کو جو کلام خدا میں ہے اور معجزہ ہے اپنے سننے والوں کے ذہن اور دل میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہنر ہے، ایک عظیم فن ہے۔ تلاوت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں واقعی دل کی گہرائیوں سے اپنے عزیز قاریوں سے محبت و عقیدت رکھتا ہوں، اساتذہ اور پرانے قاریوں سے لے کر جوان قاریوں اور اس میدان کے نو واردوں کو، واقعی میں دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہوں۔ لیکن کچھ نصیحتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ جان لیجئے کہ آپ کو الذین یبلغون رسالت اللہ، اس کا مصداق ہونا چاہیے، آپ الہی رسالت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ قرأت قرآن کی نشست میں جو رسالت اور ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قطعی، ٹھوس اور حقیقی کوئی رسالت ہے؟ آپ کو ایسا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق ڈھالیے، الذین یبلغون رسالت اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی رسالتوں کی تبلیغ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات، معنی و مفہوم پر توجہ، آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کے معنی و مفہوم پر توجہ رکھیے اور کوشش کیجئے کہ دل میں اس معنی کے سلسلے میں خشوع پیدا ہو جائے، آپ کا یہ خشوع سامع پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ خشوع کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، انکساری کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، خلوص کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کا سامع آپ کے خشوع سے متاثر ہوتا ہے، آپ میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، آیات کے مضامین اور مفاہیم پر توجہ، یہ خشوع پیدا کرتی ہے۔ غنا اور حرام اللحن سے پرہیز ہونا چاہیے، اس پر توجہ رکھیے۔ البتہ غنا کے سلسلے میں کافی بحثیں ہیں، لیکن بعض لحن غنا میں شمار ہوتی ہیں۔ میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، میں تلاوتیں سنتا ہوں، خاص طور پر وہ تلاوتیں جو ریڈیو سے نشر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی مصر کے یہ مشہور قاری جب تلاوت کرتے ہیں تو میں ریڈیو بند کر دیتا ہوں، یعنی میرے لیے وہ تلاوت مشکوک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات جب محمد عمران کی تلاوت نشر ہوتی ہے تو واقعی مجھے شبہ ہونے لگتا ہے، بظاہر ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، یا ان کے بعد مثال کے طور پر عبد المنعم، یہ سب کچھ لہن ہیں، ان کی آوازیں اچھی ہیں۔ انصاف سے کہا جائے تو یہ لوگ موسیقی میں بھی زبردست ماہر ہیں، لیکن کبھی کبھی جب وہ تلاوتیں کرتے ہیں تو عربی گانوں کی طرز پر تلاوت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ البتہ قرآن کے کچھ نمایاں اور بڑے اساتذہ جن سے میں بہت عقیدت رکھتا ہوں، کبھی کبھی ان کی تلاوت میں بھی یہ بات دکھائی دیتی ہے، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کی تلاوت بے عیب ہے، لیکن کچھ ہیں جو بالکل صحیح تلاوت کرتے ہیں، بعض پرانے قاری جیسے عبد الفتاح شاہشائی اور ان جیسے دیگر، واقعی یہ لوگ تلاوت قرآن کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، ہرگز باہر نہیں نکلتے، حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر یہ مصر کے آج کل کے جوان جو یہاں وہاں دکھائی دیتے ہیں اور تلاوتیں کرتے ہیں، ان کی تلاوت میں گڑبڑ دکھائی دیتی ہے، یہ لوگ بسا اوقات تلاوت کے ان قواعد و ضوابط کی حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ یہ تھی دوسری بات۔ ہمارے بعض عزیز قاری بھی جن کی آوازیں اچھی ہیں، یہ اچھی آواز اس بات کا سبب بنتی ہے کہ کبھی کبھی ان میں کچھ اضافی چیز ظاہر کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ بقول شاعر، پری جیسے چہرے والے پردہ نشی کی تاب نہیں رکھتے، اگر آپ دروازے کے پیچھے بند کر دیجئے تو وہ روزن سے باہر آ جائے گا۔ ایسی جگہوں پر خود کو کنٹرول کیجئے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی سبب اور وجہ کے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی اضافی چیز پیش کریں، وہاں واقعی عزم ضروری ہے، عزم و ارادہ، مضبوط ارادہ ضروری ہے کہ انسان خود کو کنٹرول کر سکے، ضبط کر سکے۔ دیگر کاریوں کے انداز کی کاپی نہ کیجئے، آپ ایرانی ہیں، آپ کے اپنے خوبصورت اور بہترین انداز ہیں، بالکل ضروری نہیں کہ جس انداز میں وہ لوگ کام کرتے ہیں آپ بھی اسی انداز میں کریں، یا مثال کے طور پر ان کی طرح کپڑے پہنیں۔ کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے یہ قاری جو مثال کے طور پر باہر ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لباس بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ اپنا ہی یہی لباس زیب تن کیجیے، پورے افتخار کے ساتھ جا کر بیٹھیے، ان سے بہتر انداز میں تلاوت کیجیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان سے بہتر پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک بات۔ ایک اور بات جس میں تاکید کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ملک میں تلاوت قرآن، قرآنی مجالس اور قرآنی نشستوں کی پیش رفت اور ان کا فروغ واقعی ناقابل بیان ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے، انقلاب سے پہلے قرآنی محافل کی صورتحال کا تعداد اور معیار کے لحاظ سے آج سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج الحمدللہ قرآن کی ہزاروں محفلیں ہیں، مختلف ادارے مختلف جہاز سے قرآنی موضوعات پر کام کر رہے ہیں، وقف کا ادارہ ایک طرح سے، اسلامی تبلیغ و ارشاد کا ادارہ دوسری طرح سے، قرآن سے متعلق خصوصی شعبے کسی اور طرح سے، واقعی بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ہم ابھی بھی پیچھے ہیں۔ حفظ قرآن کے سلسلے میں، تلاوت قرآن کے معاملے میں، قرآن سے انس کے مسئلے میں ابھی بھی کام کی بہت گنجائش ہے۔ کاش ہر مسجد میں تلاوت قرآن کی ایک محفل ہو، ایک قاری مسجد میں موجود ہو، اگر ہر رات نہ صحیح تو ہفتے میں ایک بار صحیح، ہفتے میں ایک رات، ہفتے میں ایک بار، دو بار محلے کے جوان اکٹھا ہوں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، پورے ملک میں قرآنی نشستوں کی تعداد بڑھتی جائے، چاہے مسجد میں چاہے گھروں میں، ان لوگوں کے گھروں میں جو اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور بات قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ہے، قرآن کی تفسیر بہت زیادہ اہم ہے، یعنی قرآن کے ظاہر سے انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان تفاسیر میں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں ایسے نکات ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نئے ہوتے ہیں. میں خود برسوں سے تفسیر سے مانوس ہوں، لیکن اس کے باوجود اب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے جس میں مجھے ابہام ہوتا ہے اور میں تفسیر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو تلاوت سے حاصل ہونے والے فوائد سے الگ ہے. یہ چیز تدبر میں معاون ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کہ تدبر کے بارے میں اختصار سے کچھ کہوں گا، تو یہ چیز آپ کے صاحب تدبر ہونے میں مدد کرتی ہے. مثال کے طور پر قرآن کے سلسلے میں کام کرنے والے ایک فاضل عالم دین، قرآنی عالم دین کو دعوت دی جائے اور وہ تھکا دینے والے انداز میں نہیں بلکہ جدت عمل کے ساتھ تفسیر بیان کرے، تفسیر قرآن کرے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہ کسی جگہ پڑھنے والے کو روکیں، اس آیت میں موجود کسی نقطے کو سامعین کے سامنے بیان کریں، اس کے بعد وہ آیت اسی پڑھنے والے کے ذریعے اچھی آواز میں دوبارہ پڑھی جائے. ان میں سے بعض چیزوں کا تجربہ ہو چکا ہے، البتہ بہت کم. بعض چیزوں کو آپ لوگ بھی اپنی جدت عمل سے وجود میں لا سکتے ہیں، فروغ دے سکتے ہیں. الغرض تلاوت قرآن کو، قرآن کے ترجمے اور پھر اس سے بھی بالاتر تفسیر قرآن کی سمت بڑھائیے کہ جو تدبر کا سبب بنے. پہلے قرآن کا ترجمہ ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ ملک میں مختلف طرح کے لوگ، بچے، نوجوان، جب قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی جائے تو اس آیت کے مضمون اور مفہوم کو سمجھ جائیں، چاہے اس کی تفصیلات معلوم نہ ہوں لیکن کم از کم اس آیت کے معنی و مفہوم کو تو سمجھیں، اور انہیں کچھ آیتیں حفظ ہوں اور وہ آیتوں سے استفادہ کریں. یہ چیز ملک اور معاشرے کی دینی معرفت کے ارتقاء میں معاون ہے. یہاں پر غزہ کی کچھ کلپس دکھائی گئیں، وہ چیز جو ہماری اس نشست سے مناسبت رکھتی تھی وہ تلاوت قرآن تھی. آپ نے دیکھا کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے تھے وہ حفظ سے پڑھ رہے تھے، ہر چیز حفظ سے پڑھ رہے تھے، اور سبھی ان آیتوں کے حافظ تھے. وہ ان آیتوں کے ٹکڑوں کو زبانی پڑھ رہے تھے. حفظ کا راستہ بھی یہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بچپن سے ہی حفظ کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. یہ بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، اور عرب زبان ہونے کی برکت سے قرآن کے معانی و مفاہیم کو بھی سمجھتے ہیں. یہ قرآن ہی ہے جو غزہ میں اور فلسطین میں اور خاص طور پر خود غزہ میں استقامت و مزاحمت و مقاومت کی چوٹی اور بلندی کا دنیا کے سامنے مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. یہ قرآن کا اثر ہے، یہ وہ صبر ہے جو قرآن چاہتا ہے، یہ وہ استقامت و مقاومت ہے جس کی طرف قرآن کی سفارش ہے، قرآن اس کی سفارش کرتا ہے، یہ وہ صلہ ہے جس کا قرآن صابروں سے وعدہ کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے ان لوگوں کو محفوظ رکھا ہے. آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دو طرف سے اوج پر ہے، جرم، خباثت، حیوانیت اور خونخاری کے لحاظ سے اوج پر ہے. میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا اور نہیں سنا کہ کسی جگہ مختلف طرح کے ہتھیاروں سے لیس کوئی دشمن ایسے لوگوں پر حملہ کر دے جن کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہ ہو. یہ نہیں کہ ان کے ہتھیار اس سے کم اور قدیمی ہوں، بلکہ ان کے پاس تو ہتھیار ہیں ہی نہیں. غزہ کے نہتے عوام ہسپتالوں میں، مسجدوں میں، کوچہ و بازار میں عام لوگوں کے پاس تو ہتھیار نہیں ہوتا. وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے ایسے لوگوں پر حملہ کر دے اور اسی پر اکتفا نہ کرے، ان لہتے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھے. چھوٹے بچے، شیرخوار بچے بھوک سے مر جائیں. میں نے کبھی ایسا نہیں پڑھا اور نہ ہی سنا. یہ خونخواری کی انتہا ہے، یہ حیوانیت کی انتہا ہے، یہ اس تمدن کو رسوا کرنے والی چیز ہے جس کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. یہ مغربی تمدن ہے، مغربی تہذیب ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، پوری طرح سے آیا ہو چکی ہے، آشکار ہے، سب کی نظروں کے سامنے ہے اور پوری دنیا سے دیکھ رہی ہے. یہ اس معاملے کا ایک پہلو ہے. دوسری طرف سے بھی اوج ہے. غزہ کی عوام کا یہ بے مثال صبر، یہ مزاحمت، حماس اور غزہ میں موجود فلسطین کی مزاحمت و مقاومت کی دفاعی طاقت ایک طرف، اور عوام کی استقامت اور مقاومت اور ان کا صبر اور ان کا نہ تھکنا دوسری طرف. البتہ دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہے، وہ مقاومت کو، مزاحمت کو چوٹ نہیں پہنچا سکا ہے۔ مقاومت و مزاحمت کے مجاہدین نے باہر پیغام پہنچایا ہے جو ہمارے کانوں تک بھی پہنچا ہے کہ ہماری فکر نہ کریں، ہمارے زیادہ تر وسائل اور توانائیاں، یعنی مثال کے طور پر 90% کے قریب تک مکمل محفوظ ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ چند مہینوں سے صہیونی غاصب طرح طرح کے ہتھیاروں اور امریکہ اور دوسروں کی خیانت آمیز اور ظالمانہ مدد کے ذریعے فلسطینی مزاحمت و مقاومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ مقاومت اور مزاحمت بھی وہاں بدستور پوری طاقت اور ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی ہے، اور توفیق الہی سے اور فضل خداوندی سے صہیونیوں کو دھول چٹا کر رہے گی۔ عالم اسلام کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ جو بھی جس طرح سے بھی غزہ والوں کی مدد کر سکتا ہے کرے، اور ان کے دشمنوں کی مدد جس کی طرف سے بھی ہو، مسلمہ طور پر حرام اور حقیقی جرم ہے۔ افسوس کہ عالم اسلامی میں کچھ لوگ، کچھ طاقتیں، کچھ حکومتیں ایسی ہیں جو ان مظلوم لوگوں کے دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ایک دن پچھتائیں گے بھی اور اپنی اس غداری کی سزا بھی بھگتیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بے سود تھا۔ ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم روز بروز اسلام اور مسلمانوں کو مزید عزت و نصرت عطا کرے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔